الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. یہ کسی ساتھی نے ایک بات پوچھی ہے، اچھی بات ہے. حدیث پاک میں ہے کہ ذکر قلبی خفی کو ملائکہ تک بھی نہیں سن سکتے، جبکہ دوسری جگہ ہے کہ ذاکرین کی مجالس کو فرشتے ڈھانپ لیتے ہیں اور اللہ کریم کو بتاتے ہیں. ان دونوں باتوں میں تطبیق فرمائے. حدیث شریف ہے کہ کچھ فرشتے اللہ کریم نے ایسے پیدا فرمائے ہیں جن کا کام ہی صرف یہ ہے، اور یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، جن کا کام ہی صرف یہ ہے کہ وہ مجالس ذکر کو تلاش کرتے رہتے ہیں. اب جہاں کسی کو مجلس ذکر ملتی ہے تو پھر دوسروں کو آواز دیتا ہے کہ آؤ، جس چیز کو تلاش کر رہے ہیں وہ یہاں ہے. وہ لوگ ذکر کرتے رہتے ہیں، وہ جمع ہوتے رہتے ہیں، حلقہ بنا لیتے ہیں، پچھلے ان سے اوپر سر نکال کے کھڑے جاتے ہیں، پھر حتیٰ کہ وہ بڑھتے بڑھتے آسمانوں کو چھونے لگتے ہیں اگر لوگ دیر تک ذکر کرتے رہے تو. آگے وہی بات ہے جو آپ نے لکھی، پھر اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں. سوال ہوتا ہے تم نے کیا دیکھا، حالانکہ وہ جانتا ہے کہ تیرے بندے تیرا ذکر کر رہے تھے. القصہ ارشاد ہوتا ہے کہ گوار ہو، میں نے ان سب کو بخش دیا. تو عرض کرتے ہیں بارے لہا، ان میں فلاں شخص جو تھا وہ تو کسی کام سے آیا تھا لیکن اس کی کوئی بات نہیں سن رہا تھا، لوگ مصروف تھے. تو وہ بھی اس انتظار میں بیٹھ گیا کہ فارغ ہوں گے تو بات کروں گا، وہ ذکر کے لیے تو نہیں آیا تھا. تو بخاری شریف کے الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم قوم لا یشقی جلیسہم، یہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کے پاس بیٹھنے والا بھی بدبخت نہیں رہتا. قرآن کریم میں ہے کہ نکیرین ہر بات لکھتے ہیں لیکن ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب نقیب، جو لفظ ہونٹوں سے نکلتا ہے وہ خواہ کتنی سرگوشی سے نکلے یا بلند آواز سے، وہ لکھ لیتے ہیں. لیکن جو ذکر دل سے ہوتا ہے وہ بندہ جانے اور اللہ جانے، اس میں ان کو دخل نہیں. کیونکہ ما یلفظ من قول، جو لفظ نکلتا ہے وہ لکھنا ان کی ذمہ داری ہے. لیکن ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی اللہ کا ذکر کرتا ہے تو ہر لطیفے کے اپنے انوارات ہوتے ہیں، جن کو فرشتے تو فرشتے، جنات بھی دیکھتے ہیں، جانور بھی دیکھتے ہیں، اور وہ ان انوارات کو دیکھ کر اندازہ کر لیتے ہیں کہ یہاں جہاں روشنی آ رہی ہے یہاں ذکر ہو رہا ہے. تو بعض اوقات چیزیں ظاہر بھی ہو جاتی ہیں. میں خود اس وقت لطائف کیا کرتا تھا، یہاں نور پور میں ایک لڑکا ہوتا تھا، اس پر کوئی ایسا شیطانی غلبہ ہوا کہ وہ نیم پاگل سا ہو گیا، اور ایک بدعتی شاہ سا ہوا کرتے تھے، بدعتیوں کے پیر بنے ہوئے تھے. وہ یہاں تک بگڑا کہ وہ کہتا تھا لا الہ الا اللہ شاہ جی رسول اللہ، اور کبھی کہتا کہ اللہ ہے ہی نہیں، یہ خامخواہ مولویوں نے کر رکھا ہے. اس کا بھائی ہمارے ساتھ ذکر کیا کرتا تھا، بیچارہ فوت ہو گیا. اس نے مجھے کہا کہ یہ مصیبت ہے، اس کا کیا کریں. میری سمجھ میں اور کچھ نہ آیا تو میں نے کہا اسے حضرت جی کے پاس لے چلتے ہیں. اس وقت آج کل کی طرح کنوینس بھی نہیں تھی، گاڑیاں بھی نہیں تھیں، اور ہمارے پاس کاریں بھی نہیں تھیں. تو سفر بہت مشکل ہوتا تھا. مجھے یاد ہے کہ 47 میں میں لاہور گیا تھا والدین کے ساتھ، ہمیں نور پور سے بس نے اٹھایا، چکوال چھوڑ دیا، چکوال سے ایک بس نے اٹھایا، عصر کے قریب اس نے جیلم چھوڑ دیا، جیلم سے لاہور کوئی ڈائریکٹ بس نہیں جاتی تھی، جیلم سے گجرات، پھر گجرات جاؤ تو وہاں سے گجراوالا، گجراوالا جاؤ تو وہاں سے لاہور. تو والد صاحب نے، اللہ پاک ان پر رحمت فرمائے، انہوں نے فرمایا یار یہ جگہ جگہ گاڑیاں بدلتے رات گزر جائے گی، کسی شہر میں رات رہنا پڑے گا کسی اڈے پر، تو جیلم سے ٹرین میں جاتے ہیں. تو وہ رات کو عشاء کے بعد کہیں پنڈی سے گاڑی ریل آئی، تو اس نے ہمیں اٹھایا اور ہم دوسری صبح لاہور پہنچے. آپ تو بندہ لاہور سے نکلتا ہے تو یہاں سے ہو کے چلا جاتا ہے. تو ہم نے اسے لیا، اس کا بھائی بھی تھا میں بھی تھا، یہاں سے ساتھ لیا، یہاں سے پہل تک بس ملتی تھی، پھر بیٹھ رہو کوئی ایک اور بس تلگم کی مل گئی. تلگم ہم پہنچے تو عصر کے بعد کا ٹائم ہو رہا تھا. انہوں نے کہا جی میاں جالی جانے والی تو ساری گاڑیاں نکل گئی، اب کل صبح ہی گاڑی ملے. بیٹھ رہے ناچار، عام سا ہوٹل تھا. تو رات کو 7-8 بجے کے قریب دو تین ٹرک آ گئے پنڈی سے. ان دنوں یہ ایک دوائی ہوتی تھی زہر پتنی، اسے ڈی ڈی ٹی یا کیا کہتے تھے، سفید رنگ کا پاؤڈر ہوتا تھا. حکومت بانٹ رہی تھی کسانوں میں کہ کھیتوں میں جو چوہوں کے بل ہوتے ہیں ان میں ڈال دو، چوہے مر جائیں گے. تو بڑی سخت قسم کی زہر ہوتی تھی. ان ٹرکوں پہ وہ دو تھے یا چار تھے، دو تین تھے شاید، مجھے صحیح تعداد یاد نہیں، چھوٹے چھوٹے ٹرک بھی ہوتے تھے، ان میں وہ ڈی ڈی ٹی لگی ہوئی تھی. انہیں میاں والی جانا تھا، وہ پہنچانی تھی. وہ وہاں اس ہوٹل پہ رکے چائے پینے کے لیے، تو ان کی ہم نے منت کی کہ ہمیں دندہ شریف تک لے جاؤ. تو انہوں نے کہا بھائی اوپر بیٹھ جاؤ، ہمت ہے تو، اندر تو ہمارے پاس جگہ نہیں ہے. ہم اس کو لے کر اس ٹرک کے اوپر جو کیبن سے بنا ہوتا ہے اس میں بیٹھ کے، لیکن دندہ جانے تک اس نے ہمارا حشر کر دیا. وہ ہوا بھی لگتی اور گاڑی اچھلتی تو وہ بوریوں سے وہ دھواں سا اٹھتا، وہ پاؤڈر سا اور منہ میں گھستا، تو نیچے اور چھینکے اور کھانسی اور وہ. تو ہم کو رات ڈھلنے کے بعد دندہ شریف پہنچے، وہاں سے اب پیدل جانا تھا چپرالا. تو حضرت فجر کی نماز پڑھا رہے تھے کہ ہم نماز میں شامل ہو گئے. نماز سے فارغ ہوئے تو حضرت چار پانچ طالب علم ہوتے تھے جنہیں سبق دیتے تھے، تو حضرت تو بڑے ناراض ہوئے مجھ پر کہ تم عجیب آدمی ہو، اس لوگ کے پٹھے کو کیوں لے آئے ہو؟ کہتے ہیں اللہ نہیں ہے تو بھگت لے گا، جب جائے گا تو پتہ چل جائے گا. جی ہوگا وہ، تم نے میرا پروگرام خراب کر دیا. میں نے ابھی تو میں ذکر سے فارغ ہوں، آنا تھا تو ذکر سے پہلے آتے، ابھی ذکر کر کے ہم فارغ ہوں گے. اب میں نے طالب علموں کو پڑھانا تھا، تم یہ لے آئے ہو. سنتے رہے ہم کیا کر سکتے. خیر ہمیں جھڑک جھڑک کر حضرت نے کہا بٹھاؤ اسے. پرانی مسجد ہوتی تھی جو شہید کر کے وہ ہمیں نئی بنا دی، اللہ کریم کی عطاعت سے، اللہ کی توفیق سے خوبصورت نئی مسجد بن گئی چونکہ وہ گرنے لگ گئی تھی. تو اس میں ہلکی پتلی گھاس سردیوں میں بچھی ہوتی تھی، گرمیوں میں وہ پور سے ہوتے تھے، سردیوں میں وہ دو تین تین انچ نیچے خشک گھاس بچھا دی جاتی تھی. بٹھا دیا جی لائن میں ہمیں ذکر پر. تو حضرت نے توجہ دی، اسے سکھا لہو، تو بجائے لہو کے پھر اسے بے ہوش ہو گیا اور اس گھاس میں سر ڈالتا ادھر تک چلا جاتا اور کہتا اللہ ہے اللہ ہے اللہ ہے. شام کا ذکر عشاء، مدرسے عشاء تک تو نہیں ہوا. تو حضرت نے توجہ دی تو عجیب اللہ کی قدرت ہے، سردیاں تھیں، اندھیری رات تھی، تو عام محلے اور شہر کے لوگوں نے دیکھا کہ روشنی آسمانوں تک اور مسجد تک آ رہی ہے. ایک دن میں نے یہ تماشا دیکھا تھا کہ لوگ جمع ہو گئے اور جب شور ہوا تو حضرت نے ذکر ختم کر دیا. کیا وہ جی روشنی کون سی تھی اور روشنی آ رہی تھی, یہ تھا. تو ملائکہ کو تو وہ انوارات نظر آتے ہیں, جمع ہو جاتے ہیں. ذکر کا سننا ان کے لیے ضروری نہیں, اس پر جو انوارات مرتب رہے ہو رہے ہوتے ہیں وہ بھی تو ان کی منزل یا مقصد ہوتا ہے تلاش کرنا. تو ذکر خفی کے بارے حضور نے فرمایا کہ جب اعمال توڑے جائیں گے تو عرض کی جائے گی بارہ الہیہ کی ساری نیکیاں ترازو میں رکھ دی گئی, تو ارشاد ہوگا نہیں ساری نہیں, تم نے وہ رکھی جو تمہارے پاس تھی, ابھی وہ رہتی ہیں جو میرے پاس. اور پھر اس کا ذکر خفی جو ہے وہ اللہ کریم اپنی بارگاہ سے لیں, یہ بھی اس کے نیکی کے پرڑے میں رکھو. تو میرے خیال میں سوال کا جواب تو ہو گیا. دو باتوں کا خیال رہنا چاہیے. یہ لوگ جو اس فن کے لوگ ہوتے ہیں یہ بڑے عجیب لوگ ہوتے ہیں, اور ان کے ہر کام میں کچھ عجیب سی باتیں ہوتی ہیں جو دوسرے کی سمجھ میں نہیں آتی. ایک آدمی کو بخار ہے ایک قسم کا, دوسرے کو بخار ہے وہ ملیریا ہے, تیسرے کو ٹائیفائڈ ہے. اب ہم یہ جانتے ہیں کہ اسے بھی بخار ہے, اسے بھی بخار ہے, اسے بھی, یہ تینوں بیمار ہیں, انہیں بخار ہے. عام بخار میں کیا محسوس ہوتا ہے, کیا فیل ہوتا ہے, یا تکلیف کیسی ہوتی ہے, ملیریا میں سردی کس طرح لگتی ہے, کیا فیل ہوتا ہے کہ اوپر ہم کمبل ڈال رہے ہیں, اوپر سے دبایا ہوا میرے وہ لرز رہا ہے, حالانکہ کمرے میں ہے, وہاں سردی بھی کوئی نہیں, گرمی ہے, اس پر لحاف ڈال دیا, لحاف کو بھی دبایا, پھر بھی وہ لرز رہا ہے, یہ سردی کہاں سے آ رہی, ہم نہیں سمجھ سکتے. ٹائیفائڈ میں اس کا کیا حال ہے, کھاتا نہیں, پیتا نہیں, پانی اندر نہیں جاتا, زندہ بھی ہے, یہ کیوں ہے, کیسا ہے. ہمارے لیے تینوں بخار ہی ہیں. اب جس پر بیت رہی ہوتی ہے وہ جانتا ہے کہ اس کی کیفیت کیا ہے. یہ اللہ کے بندے اور اس فن کے لوگ جو ہوتے ہیں ان پر کیا کیفیات آ رہی ہیں, ان کے اثرات کیا ہیں. اور ایک بات یاد کر لیجئے کہ ہماری جو ظاہری زندگی ہے یہ باطن کو کتنا متاثر کرتی ہے. کہ ظاہراً آدمی بدکاروں میں بیٹھنا شروع کر دے تو اس کا دل بھی سیاہ ہو جاتا ہے اور وہ بدکار ہو جاتا ہے. نیکوں کے پاس بیٹھنا شروع کر دے تو وہ ظاہری مجلس جو ہے اس کا اندر بدل دیتی ہے, وہ بھی نیک ہو جاتا ہے. صحبت صالح تو را صالح کند, صحبت صالح تو را صالح کند, نیک کی محفل تو جو نیک بنا دیتی ہے, بدکاروں کی مجلس تو جو بھی بدکار بنا دیتی ہے. ظاہر کمزور ہے اور باطن طاقتور ہے. اگر ظاہر باطن کو اتنا متاثر کرتا ہے تو باطن میں اگر تبدیلیاں آئیں تو ظاہر کو کتنا متاثر کرتی ہیں. لہذا ان لوگوں کی زندگیاں عجیب ہو جاتی ہیں. اور بڑی ہمت والے ہوتے ہیں اہل اللہ میں وہ لوگ جو بظاہر نارمل نظر آتے ہیں. سب سے اعلیٰ پائے کے لوگ وہ ہوتے ہیں جن کے پاس واقعی منازل ہوں لیکن ان کی زندگی نارمل نظر آئے, ورنہ ان کی زندگی نارمل نظر نہیں آتی. عام آدمی کو اب نارمل لگتی ہے لیکن ان کی کیا کیفیت ہے. تین تین دن کھانا نہیں کھایا, بھائی کمال ہے, کھانا بھی نہیں کھایا, کام بھی کر رہا ہے, سارا کام بھی کر رہا ہے, کمزوری بھی نہیں ہوئی, کیوں نہیں ہوئی. عام آدمی نہیں سمجھ سکتا. اب بخار والا بھی تو ہفتہ ہفتہ نہیں کھاتا, اس کی ایک کیفیت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتصال کے روزے رکھتے تھے، مثلا دس دس دن کا روزہ ہے اور دس دن بعد افطار کی، تو بعض صحابہ نے کوشش کی کہ ہم بھی دو دن تین دن کا روزہ رکھیں کہ ایک روزہ دوسری چیز، آپ نے روک دیا، فرمایا نہیں، تمہاری اور میری کیفیت ایک سی نہیں ہے، مجھے تو میرا رب کھلاتا بھی ہے پلاتا بھی ہے، بظاہر میں تمہاری دنیا کی غذا تو نہیں لیتا لیکن میرا رب مجھے کھلاتا بھی ہے پلاتا بھی ہے، تمہارا وہ مقام نہیں، تم استحصال کے روزے نہ رکھو، منع فرمائے۔ تو یہ لوگ عجیب سے ہوتے ہیں، ہماری سمجھ میں نہیں آتا، کبھی ہم انہیں دیکھتے ہیں کہ یہ تو یہاں سے وہاں تک نہیں چل سکتا، اور کبھی دیکھتے ہیں کہ اس نے میلوں کا سفر طے کر لیا۔ عام مادی غذا اگر ان کی بغور دیکھی جائے تو سمجھ آتی ہے کہ اس غذا پہ بندہ زندہ نہیں رہ سکتا، لیکن یہ ٹھیک ٹھاک، اور بے شمار چیزیں ہیں، ہم پہ ذرا سا دباؤ آتا ہے تو ہماری چیخیں نیلوں سنائی دیتی ہیں، اور ان سے پہاڑ گزر جاتے ہیں اور وہ انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کیا ہے کیا نہیں، کہتے ہیں اللہ کافی ہے جو ہوا ہو۔ یہ عجیب قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ تو ہم نے دلائل السلوک الحمدللہ پڑھی، اس سلیس کرنے کی کوشش کی، میں نہیں سمجھتا کہ کسی صحیح المزاج آدمی، میں ساتھ تباہ نہ ہو چکا ہو، مزاج صحیح ہو، اسے اس کے علاوہ کسی اور دلیل کی ضرورت ہے۔ پھر ہم نے مسائل السلوک شروع کر لی مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی، اور اس لیے کی کہ انہوں نے قرآن کریم کی آیات سے جو مسائل سلوک استخراج جن کا ہوتا تھا وہ انہوں نے اپنی تفسیر میں لکھے، پھر وہ کتاب بن گئی۔ تو وہ سارے مسائل پرسوں ہم نے 15 سپارے مکمل کر کے بند کی، 2 دن ہوئے، وہ سارے وہ ہیں جو آیات قرآنی سے ثابت ہیں۔ تو مولانا ایک جگہ لکھتے ہیں کہ ان لوگوں کا اگر کوئی ان سے استفادہ نہیں کرتا تو یہ الگ بات ہے، لیکن ان کا انکار نہ کرے اور نہ ان سے کوئی چھیڑ چھاڑ کرے، کم از کم استفادہ نہیں کرتا تو الگ رہے، عقیدت نہیں رکھ سکتا تو تنقید نہ کرے۔ پھر آگے لکھتے ہیں کہ ولی اللہ کا ماننا ضروری نہیں، نبی کا ماننا ضروری ہے، نہ مانے تو کافر ہو جائے گا، ولی واقعی ولی اور اسے کوئی نہ مانے تو کافر نہیں ہوتا، لیکن فرماتے ہیں مرتے عموماً کفر پر ہی ہیں، یعنی نہ ماننے سے کافر نہیں ہوتا لیکن نہ ماننے سے کردار اتنا مسخ ہو جاتا ہے کہ برائیاں کرتے کرتے بالآخر ایمان بھی ضائع ہو جاتا ہے۔ تو فرماتے ہیں مرتے عموماً کفر پر ہی ہیں، ہم نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے۔ دو باتیں میری خاص طور پر نوٹ کر لیجئے، ایک تو جن لوگوں کو اجازت دی جاتی ہے کہ وہ ساتھیوں کو ذکر کرائیں وہ کوئی خاص مقبول شخصیات نہیں ہوتی، ان میں کوئی ان کا کمال نہیں ہوتا، انہیں اس وہم میں نہیں رہنا چاہیے کہ میں کوئی بڑا، میں مجھ میں بڑے کمال، پھر نہیں، اللہ کا انتخاب ہے، کسی بندے کی ڈیوٹی لگا دی اس کا احسان ہے۔ میں نے حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں عرض کیا تھا، ہمارے کچھ ساتھیوں کو بڑا شوق ہو گیا تھا خلیفہ بننے کا، اور حضرت جی کی عمر کے آخری 2 سال سے بھائی احمد نواز گواہ ہے، یہ حضرت کا خادم خاص ہوتا تھا، وہ 2 سال انہوں نے اسی میں حضرت کو پریشان رکھا، جی آپ کے بعد کیا ہوگا، اور آپ فوت ہو جائیں گے تو کیا ہوگا، اور آپ کی قبر کہاں ہوگی، اور اپنی وہ ان کا ایسے لگتا تھا جو چاہتے ہیں کہ حضرت جلدی جلدی فوت ہوں اور ہم خلیفہ بنیں۔ تو لکی مروت جا رہے تھے حضرت، میں یہاں سے گاڑی لے کے گیا تو آگے جب حضرت کے در دولت پہ پہنچا تو وہاں وہ کچھ دوست جمع تھے اور یہی بحث انہوں نے چھیڑی تھی. میں بڑا بدمزہ ہوا, میں انہوں نے کہا کہ یار آپ حضرت جی کو لے جائیں اور یہ بحث بھی لے جائیں, میری گاڑی بھی لے جائیں, میں بس پہ واپس چلے جاؤں گا, میں آپ لوگوں کے ساتھ نہیں آؤں. خیر وہ بڑا ہمارا آپس میں شور شرابہ ہوا, حضرت کو تو پتہ نہیں تھا, باہر کے مکان میں بیٹھے تھے. بالآخر وہ رہ گئے کہ نہیں جی ہم ساتھ نہیں آتے تو آپ ضرور جائیں. تو وہ ایک آدھ ناظم اعلیٰ صاحب ہمارے ساتھ ہو لیے, باقی رہ گئے. تو جب میاں والی چوک سے ہم مڑے کالا باغ کی طرف, سڑک مڑتی ہے پھر آگے عیسیٰ خیل کو مڑ کر عیسیٰ خیل سے گزر کر لکی مروت جاتی ہے, تو میاں والی سے کالا باغ کو جا رہے تھے تو حضرت رحمت اللہ نے مجھ سے پوچھا کہ تم کیا کہتے ہو جا رہے ہیں. انہوں نے چونکہ بڑی بحث چل رہی تھی, میں نے کہا حضرت میں ایک بات جانتا ہوں, میں ایک کاشتکار کا بیٹا ہوں, خاندان ہمارا فوجی ہے, باپ دادا نانا چاچا ماموں سارے فوجی, تو ہمارا پیشہ کاشتکاری ہے, اگر ملازمت کرے فوج میں چلے جائے, کوئی پیر فقیر کوئی بزرگ کوئی گدی نشین ہم میں نہیں ہے, نہ کوئی تصور. میں حاضر ہوا تھا آپ کی خدمت میں اپنی اصلاح کے پیر بننے کے لیے, آپ نے بڑی مہربانی فرمائی, ربع صدی تک 25 برس مجھے برداشت کیا, ساتھ رکھا, تربیت کی. میری اصلاح ہوئی یا نہیں ہوئی یہ اللہ کی مرضی, میرا اپنا کردار میرا اپنا نصیب, آپ نے کوئی کمی نہیں چھوڑی, آپ کو میں ہمیشہ دعائیں دوں گا. کم از کم یہ بار خلافت مجھ پر نہیں لائی, میرا یہ شوبہ ہی نہیں, میں اس کام کے لیے آئے ہی نہیں, اب میں اس کام کے لیے فٹ بھی نہیں. آپ جسے چاہیں اسے بنا دیں, میں نے جس طرح آپ کی خدمت کرتا رہا ہوں, سلسلے کی خدمت کرتا رہا ہوں, اللہ نے توفیق دی تو جو بھی ہوا آئندہ اس کی خدمت کرتا رہا ہوں. بات آئیے ہی ہوگی, اس کے بعد سردیوں میں اجتماع آیا, لنگر مخدوم حضرت 2-3 دن ایک آدھ دن, ایک جمعہ لے کے جمعہ رات کو گئے, جمعہ پڑھا, کبھی جمعہ واپس آ گئے, کبھی ہفتے آ گئے, عموماً جمعہ پڑھ کے پھر شام کو آ جاتے تھے مخدوم حضرات کے پاس, وہاں ایک رات قیام فرماتے, اکثر ایسا ہوتا تھا. تو جمعہ میں حضرت نے جو بات فرمائی ہو کہ سر کبھی موجود ہے, انہوں نے سی ڈی بنا دی ہوگی, آپ کے الفاظ اگر مجھے صحیح یاد ہیں تو یہ تھے کہ آپ نے میرے بارے فرمایا کہ میں اسے سلسلے کی امانت سپورٹ کرتا ہوں, 3 اور ساتھیوں کو فرمایا کہ یہ بھی بیعت بھی لے سکتے ہیں, ذکر بھی کرا سکتے ہیں, فنا پر رسول بھی کرا سکتے ہیں, لیکن فنافر رسول میں حضور کی بیعت کرانے کے لیے انہیں اس کے پاس مرکز میں جانا ہوگا, بیعت یہی ایک بندہ کرائے گا, یہ خصوصی طور پر اس کے حصے میں آپ نے فرمایا, اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ شاید ہم تم آئندہ اجتماع میں اکٹھے نہ ہوں, اس لیے میں یہ بات واضح کر رہا ہوں. یہ دسمبر میں تھا, اگلی فروری میں حضرت کا وصال ہو گیا. تب سے وہ ذمہ داری میرے ذمہ آ پڑی, پھر ان لوگوں نے بڑی تماشے کیے, ایک دفعہ سارے آ کے میری بیعت کر گئے, پھر الگ سلسلے بنانے کی کوشش کی, پھر الگ ہوئے, سارا کچھ چلتا رہا. مولانا عبدالباقی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ہوتے تھے، افغانی تھے، اور وہ ظاہر شاہ کے زمانے میں کابل سے نکال دیے گئے تھے، حکومت نے ملک بدر کر دیا تھا، اور علاقہ غیر میں رہتے تھے، یہاں دفن ہے ہمارے پاس، یہیں اسی وضو کی جگہ پر وضو فرما رہے تھے، تو جب دونوں پاؤں دھو کر وضو سے فارغ ہوئے تو وہیں لیٹ گئے، فوت ہو گئے، یہیں دفن کر دیے گئے۔ تو انہیں اردو بھی نہیں آتی تھی اور کو پنجابی بھی نہیں آتی تھی، پشتو بولتے تھے، یا عربی جانتے تھے یا فارسی جانتے تھے، تو انہوں نے چھوٹا سا خط مجھے فارسی میں لکھا، یہ سارا شور شرابہ سن کے، کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے وہ خرقہ خلافت لوگوں نے چھیننا چاہا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت تھی، انہوں نے شہید ہونا گوارا کیا اور وہ امانت نہیں چھوڑی۔ یہ لوگ بڑا شور کر رہے ہیں اور تم اور طرح کے بندے ہو تو تم کہو کہ میرا اس سے کیا تعلق، چلو نہیں یہی کرتے رہیں، چھوڑو میں اپنے درد سر کیوں لوں، ایسا نہ کرنا، یہ ذمہ داری ہے تمہاری، تمہارے ذمہ لگی ہے، تمہیں مرتے دم تک نبھانی ہے۔ فارسی میں انہوں نے مجھے لکھا اور مجھے بات سمجھ آ گئی کہ بات نہیں، تو جسے صاحب مجاز بنایا جاتا ہے اس کا کوئی اپنا ذاتی کمال نہیں ہوتا، برکات سلسلہ اس کی اپنی نہیں ہوتی۔ اگر مجھے پوری جماعت پر ذمہ داری دے دی گئی تو یہ کوئی میرا کمال نہیں، یہ اس کی عطا ہے کہ اس نے عطا کر دی تھی۔ خیال یہ رکھنا چاہیے کہ اس ذمہ داری کو پوری طرح سے ادا کیا جائے۔ اب مصیبت یہ ہے کہ جو حضرات صاحب مجاز بن جاتے ہیں وہ سمجھتے ہیں اب ہمیں تو مجاہدے کی ضرورت نہیں، حالانکہ انہیں زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ ایک آدمی اپنا بوجھ اٹھاتا ہے تو اس کا طاقتور ہونا ضروری ہے، اور ایک آدمی دس آدمی کا بوجھ اٹھاتا ہے تو اسے کسی طاقت کی ضرورت نہیں، اسے تو مزید قوت چاہیے، دس گنا قوت چاہیے۔ تو سب سے پہلی بات جو میں عرض کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ جتنے مجازین حضرات ہیں ان کو عام ساتھیوں کی نسبت لطائف بھی زیادہ کرنے چاہیے اور مراقبات بھی زیادہ، حلال و حرام اور کردار کی تمیز بھی کرنی چاہیے، بات کرتے وقت انہیں دھیان رکھنا چاہیے کہ کیا لفظ منہ سے نکل رہا ہے اور اس کا کیا نتیجہ مرتب ہو۔ اگر خود صاحب مجاز حضرات مجاہدے کا حق ادا نہیں کریں گے تو ان کے شاگرد کیا حق کریں گے؟ دوسرا یہ نعمت باری ہے، وہ خود عطا کرتا ہے۔ میں نے مہینوں نہیں برسوں صرف لطائف کی ہے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ اکثر وقت حضرت کی خدمت عالی میں گزرتا تھا، ہر سفر میں میں امرا کار ہوتا تھا، اس کے باوجود لطائف پہ برسوں لگے۔ میرے ساتھ لوگ آتے تھے، ایک دفعہ ایک آدمی آیا، ایک ہفتہ یا آٹھ دن رہا یا نو دن رہا، فنا بقا تک اور سیر کعبہ فنا فی رسول تک کرا کے حضرت نے فارغ کر دیا۔ تو ہم جو برسوں سے پڑے تھے پڑے گئے۔ اب نہ اس بندے کا کوئی کمال تھا نہ کوئی ہمارا کبھی، تو اللہ کی مرضی کہ کس کو کیا بنانا چاہتا ہے۔ وہ جو برسوں اللہ کریم نے مجاہدہ کرایا وہ ایسی بنیاد بنی کہ اللہ کریم کی بہت عطا ہوئی، بے پناہ مناظر بھی عطا ہوئی۔ اللہ کی مرضی ہے، وہ خود جانتا ہے کیا کر رہا ہے، کس کو کیا دے رہا ہے۔ تو اگر ان سے بندہ استفادہ نہ کرے تو کم از کم انکار نہ کرے۔ ان سے چھیڑے نہیں، الگ الگ چلو ٹھیک ہے، نہ تو نہ صحیح۔ ایک قسم لوگوں کی اور ہوتی ہے، جو آزمانے چل پڑتے ہیں کہ دیکھتے ہیں جی کچھ ہے بھی یا انہوں نے کہانی بنا رکھی ہے, چلو تمہیں سیر کعبہ ہو گئے, تمہیں فناف رسول ہو گئے, دیکھتے ہیں آزماتے ہیں. یہ بہت بڑی زیادتی ہے, یہ نہیں کرنا چاہیے. بندہ کیا آزمائے گا فاق, اگر اللہ نے اس پر خود آزمائش ڈال دی پھر کیا کرے گا بندہ, کیا آزمائش کرے گا. میں بات کر رہا ہوں, آپ الحمدللہ 800-900 ہزار کی تعداد میں بیٹھے ہیں, ہزار آدمی کا فہم اپنا اپنا ہے, وہ اپنے انداز میں سمجھے گا. بات کرنے والا متکلم ایک ہے, سامعین 1000 ہیں, تو آپ 1000 سے یہی باتیں پھر پوچھ لیجئے گا, ہر ایک نے اپنے انداز میں سمجھی ہوگی. اپنا اپنا فہم و انداز ہوتا ہے, اللہ نے ہر ایک کو اپنا اپنا شعور, اپنا اپنا علم, سمجھنے کی استعداد اپنی اپنی دی ہے. تو ان لوگوں سے اگر ہو سکے تو استفادہ کرو, بڑی خوشبختی کی بات ہے. فناف رسول کے بارے دلائل قرآن و سنت سے موجود ہیں, سلف صالحین سے موجود ہیں, جو ہم دلائل سلوک میں بھی قرآن سے بھی حدیث سے بھی پیش کرتے رہے اور مسائل سلوک میں بھی. اب سوال یہ رہ جاتا ہے کہ یہ تو فناف رسول تو ہوتا ہے لیکن انہیں ہے کہ نہیں, یہ بھی کرا سکتے ہیں کہ نہیں, تو اس سے آپ کو کیا. اگر نہیں کرا سکتے اور جھوٹ بول رہے ہیں لوگوں سے کہ تمہاری روحانی بیعت ہو رہی ہے, تو انہیں بھی تو حضور کا وہ ارشاد یاد ہوگا کہ من کذب علی متعمدا فلیتبوا مقعده من النار, جس نے جان بوجھ کر مجھ پر جھوٹ بولا اپنا ٹھکانہ دوزخ میں تلاش. او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک بندہ رات دن اللہ اللہ کرتا ہے اب یہ ساری محنت دوزخ کے لیے کر رہا ہے کہ حضور پر جھوٹ بول کر دوزخ میں چلا جائے. پھر کوئی آپ میں سے اگر آزمائش کرے گا تو اسے ملے گا کیا؟ کیا وہ کوئی اتھارٹی ہے کہ وہ سند دے دے گا جی نہیں جی یہ جو کراتے ہیں ٹھیک ہے, وہ اس کا سرٹیفکیٹ دنیا میں مانا جائے گا, یا وہ کہہ دے گا جی نہیں یہ جھوٹ بولتے ہیں تو اس کی بات دنیا میں مانی جائے. کیا حیثیت کیا ہے اس کی کہ وہ آزمانا چاہتا ہے؟ تو ان باتوں میں نہیں پڑھنا چاہیے, بڑی سخت باتیں ہیں. اور معاملہ اللہ کریم کے ساتھ اپنا درست رکھنا چاہیے. چلو ہم میں استعداد نہیں, نہ صحیح, آپ میں تو ہے نا, آپ خلوص سے اللہ اللہ کریں آپ کو تو نصیب ہو جائے گی. کسی دوسرے میں استعداد نہیں ہے تو اس کا نقصان آپ کو تو نہیں ہوگا, خود اسے ہوگا. لہذا معاملہ اپنی ذات تک رکھنا چاہیے اور اپنی محنت اور اپنا مجاہدہ کرنا چاہیے. مجھے یاد ہے جب میں لطائف کیا کرتا تھا تو میں نے گھڑی سے گھڑی کھول کر منٹوں کی سوئی نکال کر پھینک دی تھی کہ یہ تنگ کرتی ہے جی, آدھا گھنٹہ ہو گیا 45 منٹ, ہم گھنٹوں کا حساب کریں گے, 2 گھنٹے ہو گئے, 3 ہو گئے, ہماری گھڑی میں سوئی گھنٹوں کی ہو گئی, ہم منٹ گنیں گے. واقعتاً گھڑی کھول کر اس میں سے منٹوں کی سوئی نکال کر پھینک دی, یہ کر دیا 5 ہو گئے 55 میں, منٹوں کا کیا ہے, سوئی گھنٹوں والی ہوگی, 2 گھنٹے ذکر کیا, 3 گھنٹے ذکر کیا, اب کون کرتا ہے مجھا گا. سردیوں کی دسمبر کی راتیں ہوتی تھیں اور ہمارے ساتھ بغل میں ہوتا تھا جھوڑا سا, 2-4 دوائیں اس میں پھٹکری اور گڑ اور یہ سب گول ہوتا تھا, میدے سے خون آنے لگتا تھا تو یہ سب گول گھول کر پیتے تھے, منہ اندر سے چھالے چھالے ہو جاتا تھا ذکر کی گرمی سے, تو پانی میں پھٹکری تھوڑی سی حل کر کے اس کے غرارے کیا کرتے تھے. اور سردیوں دسمبر کی راتوں میں گڑ کا شربت گھول کر 10 بجے 11 بجے 12 بجے رات کیا کرتے تھے کہ نیند تو آ جائے. لطائف اس طرح کیا کرتے تھے. اب تم, میں تو سمجھتا ہوں کہ دو چار دس منٹ جو یہاں کرائے جاتے ہیں, پندرہ بیس منٹ, اس میں بھی آدھے ساتھی بار چادر لیٹ کے سین میں تانے چادر تان کے پڑے ہوتے ہیں, اس سے بھی تھک جاتے ہیں. میں نے اکثر کو دیکھا ہے اثر کے ذکر میں ملتائف نہیں کر رہے ہوتے, باہر پڑے ہوتے ہیں, طبیعت خراب ہو جاتی ہے. حالانکہ اب تو اس طرح کے لطائف کراتے ہی کوئی نہیں, نہ کرنے کرانے والے کراتے ہیں نہ کرنے والے کرتے ہیں. زب سے زبا لمبا ذکر ہو جائے تو آدھا گھنٹے کا ہو جائے گا. تو اس میں بھی ہم سستی کرتے ہیں. تو دوسری بات یہ یاد رکھیں, پہلی بات تو میں نے عمراء اور صاحب مجازین سے کہی ہے کہ خود فرشتے نہ بنے جنہیں کراتے ہیں ذکر, اپنا ذکر اپنا مجاہدہ ان سے زیادہ رکھیں. اور یہ ہے وعبد رب کا تایات عقل یقین, یہ مرنے تک ہے. خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے ایک محفل میں حضرت نے فرمایا کہ حضرت سے پوچھو کہ زندگی میں کبھی لطائف اور معمولات میں کبھی معمولات ان سے چھوٹے بھی؟ تو انہوں نے ہنس کے فرمایا تھا ہاں, چار دن فوت ہونے سے پہلے میں جو بیماری کی حالت اتنی شدید تھی کہ میں چار دن معمولات نہیں کر سکا پا رہا, چوتھے دن فوت ہو گئے. تو آپ کی عمر 120 سال یا اس کے لگ بھگ تھی. 90 سال کی عمر میں اجمیر گئے تھے جہاں ایک مسلمان نہیں تھا, اور 120 سال کی عمر میں ان کا وصال ہوا تو لاکھ سے زیادہ لوگ تھے جنہوں نے ان کا جنازہ پڑھا جو اجمیر ہی کے تھے جو ان کی وجہ سے مسلمان ہوئے. تو فرمانے لگے ہاں, موت کے مرض میں, مرض الموت میں چار دن معمولات یعنی لطائف وغیرہ چھوٹ گئے تھے. ذکر تو متوجہ اللہ ہونا تو اور یا اللہ سے چھوٹتا ہی نہیں, یہ لطائف اور معمولات چار دن میں نہیں کر سکا کہ وہ بہت شدت تھی مرض کی, اور چوتھے دن وصال ہو. تو کوئی بھی کسی ایسی منزل پہ, میرا خیال ہے کل پرسوں ہم نے پڑھا, کوئی ایسی منزل پہ نہیں پہنچتا کہ اس سے عبادات ساکت ہو جائیں. اسی طرح صوفی کی کوئی ایسی منزل نہیں کہ اس سے معمولات چھوٹ جائیں یا لطائف کی ضرورت نہ رہے, سب کو کرنا پڑتا ہے. دوسری بات میں عرض کرنا چاہوں گا کہ آپ کسی کو مراقبات کراتے ہیں تو محض اللہ کی عطا سمجھ کر کرائیں, اور جتنی اس میں استعداد ہو اتنے کرائیں. زائد از استعداد اسے یوں ہی نہ کہتے رہے تمہارا یہ بھی ہو گیا تمہارا وہ بھی ہو گیا, یہ صحیح نہیں ہے. اب اس سے دوستیاں نہ پالیں اور سفارشیں نہ اس میں لڑائیں, اور یہ نہ سمجھیں کہ یہ اسے مراقبات ہو جائیں گے تو یہ میری بڑی خدمت کرے گا. کچھ نہیں ہوگا, وہی ملے گا جو رب نے دینا ہے, اور دنیاوی مفادات کا تو اس میں کوئی دخل نہیں. تیسری گزارش میری ساتھیوں سے یہ ہے کہ طلب آپ کی ہے کہ بارگاہ رسالت میں پہنچنا چاہتے ہیں, اور حال یہ ہے کہ آپ کو ذکر کی فرصت نہیں. کوئی یہاں سے لاہور جانا چاہتا ہے تو کرایہ بھی اس کے پاس نہیں, سفر کی پیدل چلنے کی ہمت بھی نہیں پاتا, ارادے لاہور کے کرتا ہے, کیسے جائے گا؟ طلب بارگاہ رسالت کی, فنا فر رسول کی ہے, طلب مقامات بالا کی ہے, اور ذکر کی فرصت نہیں ہے. سانس نہیں جی ملتا, سانس ٹوٹ جاتی ہے, کھانسی آ جاتی ہے, یہ ہو جاتا ہے, کچھ بھی نہیں ہوتا کرنا چاہے گا. تو میری گزارش یہ ہے کہ محنت کیجئے، محنت بہت ضروری ہے. ایک بات یاد رکھیے، اللہ کی عطا بند نہیں ہوتی. ہم کیوں محسوس نہیں کرتے؟ ہم میں قبولیت کی استعداد نہیں. سورج کی روشنی کم نہیں پڑتی. سامنے اب پتھر ہے یا شیشہ ہے، اسی پتھر کو صاف کر 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 کے آپ شیشے کی طرح چمکا دیں تو وہ بھی شعائیں دینے لگ جاتا. تو ہم میں استعداد نہیں ہوتی جو جس کی ہمیں ضرورت ہے. ہمیں پالش کرنا ہے دل کو، باطن کو، ضمیر کو. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے. جس طرح قرآن نے فرمایا کلا بل رانا علی قلوب، ان کے دلوں کو زنگ لگ گیا. تو حضور نے فرمایا لکل شیئن ثقالا، ہر چیز کی ایک پالش ہوتی ہے جو زنگ زنگ مٹی اتار کے اسے چمکا. لکل شیئن ثقالا و ثقالۃ القلوب ذکر اللہ کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ دلوں کی سیکل کرنے والی چیز، دلوں کی سکالا، دلوں کی پالش اللہ کا ذکر ہے. تو لطائف پہ محنت کیجئے. اگر یہاں مسجد میں آپ کو پانچ بار کرائے جاتے ہیں تو جو باقی وقت ہے اس میں پانچ بار خود کریں. پانچ بار نہیں کریں، چار بار کریں، تین بار کریں. زور سے نہیں کر سکتے، آرام سے کرتے رہیں، گوشے میں بیٹھ کر کرتے رہیں. کریں، محنت کریں. سارا سال آنے اور رہنے کی پچھلے سال سے میں نے اجازت دے دی ہے. کوئی اجتماع میں نہیں آ سکا، اعتکاف میں نہیں آ سکا. جب فرصت ملے آ جائے، رہے، اسے ذکر بھی نصیب ہوں گے، تربیت بھی کی جائے گی. لیکن یاد رہے، جو بھی ذکر اذکار کے لیے یہاں تشریف لائے ساتھی اور رہے، وہ بالکل اسی طرح رہے جس طرح معتکف رہتا ہے. جس مقصد کے لیے آئے اس پہ نگاہ رکھے. ایک دن رہے، دو دن رہے، دس دن رہے، کوئی پابندی نہیں. رہے، اذکار بھی ملیں گے، استعداد ہوگی تو مراقبات بھی ہو جائیں گے. لیکن رہے اپنے مقصد کو سامنے رکھ کر اس کے مطابق. باقی توفیق اللہ کریم کے پاس ہے، سب کو بہتری کی توفیق دے، سب کی مرادیں پوری فرمائے اور نیک مرادیں عطا فرمائے. میں یہ پھر آپ کو یقین دلا دوں کہ ہم اتنے دلیر نہیں ہیں کہ حضور نبی کریم کی ذات صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بولیں. ایسا نہیں ہو. اللہ ایسی مصیبت سے پناہ میں رکھے، یہ نہیں ہو سکتا. واقعی مراقبات ہوتے ہیں، واقعی روح بارگاہ عالی میں پیش کی جاتی ہے، واقعی روح کا ہاتھ اس سے اقدس میں دیا جاتا ہے. اس میں جھوٹ نہیں ہے. اگر یہ جھوٹ ہے تو یہ جھوٹ بولنے والا قطعی جہنمی ہے. ہمارے ساتھی وہ کرتے تھے، حضرت کے خاتمہ سے تھے، بڑے اچھے زمیندار تھے، نمبردار بھی تھے، گاؤں کے سکھرالئی کے تھے. تو سادہ آدمی تھے، ان پڑھ بھی تھے. وہ فرماتے تھے یار مجھے دلیلیں نہیں آتی. ابھی تم سرحانوں پہ سر رکھ کے سوتے ہو، جب سر مٹی پہ رکھو گے کسی دلیل کی ضرورت نہیں رہے گی، تمہیں سمجھ آ جائے. ان سے کوئی بحث کرتا تو آتے تھے میں پڑھا لکھا نہیں ہوں، مجھے دلیلیں نہیں آتی، میرے پاس کتابوں کا علم نہیں ہے، لیکن ابھی جب تم سوتے ہو نا تو سر تکیے پہ رکھتے. ایک دن آئے گا جب سر زمین پہ رکھتے ہو تو تمہیں پتہ چل جائے گا سچ کیا ہے، جھوٹ. نہ کسی صاحب مجال کی مرضی چلتی ہے اور نہ ہی میری پسند کو اس میں دخل ہے. انہی کے مطلب کی کہہ رہا ہوں، زبان میری ہے بات ان کی. یہاں میری آپ کی، کسی صاحب مجاز، کسی سفید پوش، کسی درویش کی مرضی نہیں چلتی. سو میرے بھائی، میں تو آپ سب کے لیے، حاضر و غائب تمام کے لیے دعا کر سکتا ہوں اور کرتا ہوں. اللہ سب کو نیکی کی توفیق دے، سب کو ہمت دے مجاہدے کی. جہاں تک میرا خیال ہے، شاید ہمیں آج کی تراویح اور کل کا جمعۃ الوداع نصیب ہو جائے گا، کیونکہ یہ رات بتا رہے تھے کہ عرب شریف والوں نے اعلان کیا ہے کہ عرب میں عید جمعے کو ہوگی، 29 پر چاند نظر نہیں آیا. رات ٹی وی والے بتا رہے تھے، تو اس کا مطلب ہے ہماری پھر ہفتے کو ہوگی، 30 روزے پورے ہو جائیں گے، ایک جمعہ جمعۃ الوداع اور مل جائے گا، ایک رات کی تراویح اور مل جائے گی، پھر کب رمضان آئے گا؟ کون جیتا ہے تیری زلف کے سر ہونے تک؟ جو ہوگا اللہ اسے ایمان سے سلامت رکھے تو خوش نصیب ہوگا، چلا گیا تو اللہ ایمان کی سلامتی سے لے جائے. کون ہوگا کون نہیں ہوگا یہ اللہ کریم جانے. تو بہرحال بھائی، یقین اعتماد بنیاد ہے اس کی، مجاہدہ اس کا زاد راہ ہے، اور اس میں امتحان لینے کی کوشش نہ کرو، اپنا کام کرنے کی کوشش کرو. ممتحن وہ ہوتا ہے جو امتحان دینے والوں سے بہت زیادہ پڑھا لکھا ہوتا ہے. پانچویں کے بچے امتحان دیتے ہیں نا، تو ممتحن ہمیں ہوتا ہے. کوئی پہلی میں داخل ہو اور وہ کہ میں میٹرک والوں کا امتحان لیتا ہوں، تو اس کو کلیہ ہی غلط ہے، اسے کیا سمجھ آئے. اس لیے جو سلسلے میں آتے ہیں وہ امتحان لینے کے لیے نہیں، اپنی اصلاح کے لیے ہے. نہیں آنا چاہتے تو نہ آئے، کون سی پابندی ہے؟ اللہ رحم کرے، باقی مخلوق بھی اللہ کی ہے، شاید اسے کتنے لوگ ہم سے زیادہ محبوب ہوں گے جو سلسلے میں نہیں ہیں. یہ تو اس کی اپنی پسند ہے. یہ عقیدہ تو نہیں ہے کہ جو سلسلے میں صرف یہی اچھے مسلمان ہیں باقی اچھے مسلمان نہیں ہیں. یہ معاملہ اللہ کا ہے، وہ جانے، اس کا کام جانے، وہ کس کو پسند کرتا ہے کس کو نہیں، کس کو کتنا دیتا ہے، اس کی اپنی عطا ہے، جسے چاہے جو چاہے عطا کر دے. ہاں یہ بات ہے کہ سلسلے میں ایک محنت ہے، مجاہدہ ہے، کوشش ہے برکات نبوت کو حاصل کرنے کی، قرب الہی کو پانے. ایک بات ضروری اور عرض کر دوں کہ ملک پر عمومی طور پر مصیبت آئی ہے سیلاب کی. اب سیلاب زدگان کی جو امداد ہو رہی ہے، اس میں بھی عجیب عجیب تماشے ہیں. تو بہت سا حصہ راستے میں خرچ ہو جاتا ہے انتظامی امور پر، اور یہ اور وہ، ٹرکوں کا کرایہ گئی فلاں ہے جی میں، بہت کم لوگوں تک پہنچتی ہے. جہاں پہنچتی ہے وہاں پھر اپنی رشتہ داریاں، دوستیاں، ووٹ، کئی رشتے نکل آتے ہیں، پھر اس طرح سے تقسیم ہوتی ہے. تو ہم نے کوشش کی تھی کہ کچھ واقعی، چونکہ جماعت کا نیٹ ورک ہے پورے ملک میں، تو جہاں جہاں حادثہ ہے وہاں وہاں لوگوں کو مدد کی جائے. اس میں کوئی خاطر خواہ فنڈز ہمارے پاس نہیں ہیں. ساتھی نے جو پیسے بھیجے ہیں تقریباً 90% اس میں زکوٰۃ ہی ہے. اب جو بندہ زکوٰۃ دیتا ہے، 100 روپیہ زائد ضرورت، ایک سال اس کے پاس رہے تو اس پر 2.5 روپے زکوٰۃ آتی ہے، وہ اس کی ضرورت سے زائد ہے، اس کے پاس پڑا ہوا ہے محفوظ سرمایہ ہے، تو 2.5 روپے دے کر 97.5 اس کے پاس بچ جاتے. تو میں نے یہ عرض کیا تھا کہ آپ اس کام کو 2.5 روپے پہ نہ رکھیں، 97.5 میں سے بھی کچھ اس میں شامل کریں. ہمارا فنڈ آج تک جو ہے وہ تقریباً 50 لاکھ ہے. افراد جو متاثر ہوئے ہیں وہ 2 کروڑ ہیں. یعنی ہمارے پاس 1 کروڑ روپیہ بھی ہو تو ہم 8 آنے فی کس دے سکتے. تو ہمارے پاس 50 لاکھ ہے، اس کا مطلب ہے 25 پیسے فی کس ہم پھر کس کو دیں کس کو نہ دیں. تو ایک کوشش کریں اللہ کے لیے دوستوں سے ساتھیوں سے اپنے مال سے بھی زکوٰۃ تو دی، زکوٰۃ تو فرض ہے دینی ہے. بہرحال تو ایسے حادثات میں جو 100 میں سے 97.5 باقی بچتے ہیں، اسی طرح 1000 سے 1,00,000 سے 10. اب جو لوگ 2.5-3 لاکھ زکوٰۃ دے رہے ہیں ان کے پاس سرمایہ بھی تو ہو گیا، اس سرمایہ میں سے بھی کچھ ڈونیٹ کرو اللہ کی راہ. ہاں جماعت کا یہ کام والنٹیرلی ہوگا، جو جہاں امداد پہنچائے گا اس کا خرچہ وہ اپنا خود کرے گا. اس فنڈ سے صرف متاثرین کو پیسے ملیں گے، جہاں جہاں ساتھی ہیں ان کو پہنچا دیں گے، ان کا سارا نیٹ ورک بنائیں گے، ترتیب بنے گی کہاں کتنے دیے جائیں. تو اس میں سے کوئی اوور ہیڈ اخراجات نہیں ہوں گے، بلکہ سارا کام ساتھی رضاکارانہ طور پر اپنے خرچ پر آئے جائیں گے اور متاثرین کو دیں گے. تو اس میں کوشش کیجئے کہ یہ کچھ قابل ذکر اتنے ہو جائیں کہ کچھ نہ کچھ کسی کی مدد ہم کر سکیں. توفیق اللہ کے پاس ہے، جو جس نے دیا جو دے گا وہ قبول فرمائے اور اسے نیک اجر عطا فرمائے. واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللهم ربنا لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك واعف عنا قبل ذلك. اللهم ربنا لا تسلط علينا من لا يرحمنا، انت ولينا في سفرنا وهجرنا في مالنا واهلنا. اللهم انصر الاسلام والمسلمين، اللهم أيد الإسلام والمسلمين، اللهم أيد الإسلام والمسلمين. طلع كل شيء. اللہ کریم ہمارا آنا جانا مل بیٹھنا قبول فرما، ہمارے گناہ معاف فرما دے، نیکی کی توفیق عطا فرما، ہمیں بخش دے، ہمارے والدین اساتذہ کو بخش دے، ہماری اولادوں کو بخش دے، ہمارے بہن بھائیوں عزیزوں کو بخش دے، ہمارے حال پہ رحم فرما، اپنی یاد میں زندہ رکھ، اپنی یاد پہ موت نصیب فرما، اپنی یاد کرنے والوں کے ساتھ حشر فرما، تو ہر چیز پہ قادر ہے. وصلی اللہ تعالیٰ علی حبیبہ محمد. رحمتک یا ارحم الراحمین.